أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ ہم سورہ مجادلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ 58 یعنی 58 سورت ہے اور اللہ کے فضل سے آج 28 پارہ شروع ہو رہا ہے اب یہ جو لفظ مجادلہ ہے یہ ہے جدل سے یعنی مقابلہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ایک دوسرے سے تکرار کرنا ایک دوسرے سے بحث کرنا یہ اس کے معنی آتے ہیں مجادلہ کے تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت خولہ بنت صعبہ صعلبہ جن کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آئی تھی کہ انہوں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یعنی اس کو اس زمانے میں زہار بولتے تھے پر یہ طلاق کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی سے چڑ کے بول دیتا تھا کہ بھائی تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی برابر ہے تو وہ زندگی بھر وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اب یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک عام عورت جو زیادہ مشہور نہیں تھی کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت سے ان کا نام جو ہے تفاصیل میں آیا تھا تو یہ عام عورت جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس کو بڑی خاص بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ میں اسی کمرے میں موجود تھی میں نے اس عورت کی بات نہیں سنی لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو اس سے بڑی ہمت ہوتی ہے ہم کو کہ اگر ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہماری بات کو ایک تو بات یہ ہے پھر احتیاط برتنا چاہیے کہ ہر ایک بات کو سنتے ہیں کوئی غلط بات منہ سے نہ نکلے تو ایک بالکل عام عورت کوئی ایسی شہرت یافتہ عورت نہیں ہے کہ بھئی چلو وہ اتنی وی آئی پی تھی ان کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا ان کا مفہوم ایسا ہے کہ میں اسی کمرے میں تھی میں وہ بات نہیں سن سکی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کی بات سن دی اور اس کے اوپر جو ہے اپنا فیصلہ سنایا پھر اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے پرسوں کسی جگہ ڈسپلے ہوا ہے کہ اس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے ہر آیت میں لفظ اللہ 22 سورتیں 22 آیات ہیں 22 آیات بعض جگہ چار چار جگہ آیا ہے کل 40 مرتبہ آیا ہے لیکن ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچانے والا ہے ترس کھانے والا ہے یعنی اب ہم جو آگے پڑھنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ترس کھا کر ہم پر فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نازل کیے ہیں اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے خط سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے تکرار کر رہی تھی بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات سن رہا تھا تو اب یہاں یہ بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی قانون کیوں نہیں ہے یعنی مرد جو ہے بول دیا کہ تو میرے ماں کی پیٹ کے برابر ہے تو جو ہے عورت حرام ہوگی اس سلسلے میں کوئی احکامات کیوں نہیں ہے اس طریقے کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کچھ فیصلہ کیجئے اس سلسلے میں تب جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کیونکہ اس سلسلے میں ہدایت نہیں تھی تو شان نزول یہی ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تو پھر یہاں اور ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ جیسا سچویشن آتے گیا اس طریقے سے جو ہے قوانین بنتے چلے گئے کہ بھئی اب آج بھی ایسی ہوتا ایک لا بنتا لوگ سوچ کے وہ لا کو توڑتے پھر امینڈمنٹ آتا پھر دوسرا لا بنتا اس طریقے سے باتیں بڑھ کے چلے جاتی ہیں تو یہ قانون آگے جو ہے آ رہا ان اللہ سمیع بصیر اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو نکال سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے اللہ تعالیٰ کو آنکھیں ہیں اب دیکھیں یہ مائک سن رہا ہے اور کیمرہ دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ انسٹرومنٹس ہیں یعنی ساؤنڈ ویوز اور لائٹ ویوز کو جو ہے ریسیو کرنے والا اس کو جو سینسیٹیو رہتا وہ جو ہے کان بولیں گے آپ اس کو, جو لائٹ ویوز کو سینسیٹیو رہتا اس کو جو ہے آنکھ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات سن رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہیں کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم. تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو یہ بول کر الگ کر دیتے ہیں کہ تمہاری پیٹیں ہماری ماؤں کی پیٹوں کے برابر ہیں, یہ وہ جان لیں کہ یہ ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. دیکھیے ایک فیکچوئل وہ ہے, تو جیسا سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے کہ یہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے, ہمارے پاس اس کا غلط سینس نکالا گیا, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ابھی ان کے باپ کے نام سے پکارو ان کو, یہ سب جھوٹ بات ہے, باندھ دیے آپ بہن ہو گئے بھائی ہو گئے, یہ نہیں ہے. یہ بات حقیقت حقیقت ہے, بیٹا بیٹا ہوتا, بیوی بیوی ہوتی, بیوی ماں نہیں ہوتی, آپ کے بولنے سے ماں نہیں بن جاتی ہو. تو وہ لوگ جو اس طریقے سے مان لیں کہ جو ہے ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے, وہ انہم لیقولون منکرم من القول وزورا, اور بے شک یہ لوگ یعنی بہت ہی منکر بات کرتے ہیں, یعنی حقیقت کی انکار کرتے ہیں. معروف کا اپوزٹ منکر ہے, جانا پہچانا اچھی چیز کو معروف بولیں گے اور جانی پہچانی بری چیز کو جو ہے منکر بولیں گے. تو یہ منکر انکار کرنے, حقیقت کو انکار کرنے والی بات, ایک عجیب ناماقول بات جو ہے, یہ انریکگنائزڈ گروپ جس کو بولتے ہیں وہ زورا, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں ہوتی, جھوٹ بولتے ہیں. وہ ان اللہ عفو غفور, اور بے شک اللہ تعالیٰ عفو ہے, معاف کرنے والا ہے, گناہوں کو مٹا دینے والا ہے, غفور ہے, گناہوں کی سزا سے بچا دینے والا ہے. اب اس کا اشارہ یہ ہے کہ اب یہ جو رول آ رہا ہے, اس قسم کی جو غلطی ہوئی تھی اس کو توڑنے کے لیے جو کفارہ آ رہا ہے, یہ اگر دے دیں تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یا اس سے پہلے جو بات ہو چکی ہے اس کے معاملے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ عفو اور غفور میں کیا فرق ہے. عفو معاف کرنا, کوئی چیز تھی مٹا دیا اس کو, غفور سزا سے بچا لینا, بھئی میں اپنی حد تک تو معاف کر دیا لیکن سزا کے دن جو ہے میں انجان ہو جا رہا ہوں, سزا مل رہی ہے اس کو. تو عفو کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ مٹا دینے کے, گناہ کو مٹا دیا پھر اس کو سزا سے بچا لیا یا گناہ سے بچا لیا. اب یہاں جو ہے گناہ سے بچانے کے معنی نکلتے ہیں. والذین, اب یہاں اس کا سولوشن آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما خالوا فتحریر رغبۃ من قبل ان یتماسا. تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کی پیٹ کہہ کے علیحدہ کر دیتے ہیں, اگر وہ اپنے بیویوں کو واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام کو آزاد کریں. یہ اس کا کفارہ ہے. کفارہ کس کو بولتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے کے لیے, اس کے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کچھ اس کا جرمانہ دے دیں. جیسا نے آپ نے قسم کھا لی, قسم توڑ دیا, تو ہوگا یہ کہ آپ کو تین آدمیوں کو کھانا کھلانا, دس آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, یا کپڑا پہنانا پڑے گا, یا تین دن کے روزے رہنا پڑے گا. تو اس طریقے سے اس کا کفارہ ہو جائے گا. تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کو واپس لینا چاہ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ غلام کو آزاد کرے. ایک پوائنٹ. اب یہاں یہ معلوم ہوا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی عمل میں لائی. غلامی پسند نہیں کرتا اسلام, باندھی رکھنا, غلام رکھنا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. وہ سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے باندیا ہیں, اللہ کے غلام ہیں, کسی انسان کے باندیا انسان کے غلام نہیں ہوتے کوئی. تو اس کو ایک طریقہ یہ ہوا کہ کفاروں میں غلام اگر نادانستہ قتل ہو گیا ہے وہاں بھی آیا کہ غلام کو آزاد کرو, اور یہ ایک ثواب کا کام تھا. اور اکثر صحابیوں کے بارے میں بات آئی ہے کہ وہ مسلمان غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. تو ایک بات ہے. دوسری بات, ایک لیگل پوائنٹ جو لاس پڑے ہوئے ہیں, یتماسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا. اب جو کریمنل مائنڈیڈ آدمی رہتا انہیں بیوی کو بولتا, دیکھو میں تو تم کو ہاتھ نہیں لگاتا, تم میرے کو ہاتھ لگا لو, میں کچھ نہیں کرا. تو یہ قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے چنا ہوا ہے, اس کو ریپلیس ہی نہیں کر سکتے. یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے. میوچل کنسنٹ ہوتا ہے یہاں. دیکھو شرارت سے بول سکتا بیوی کو, دیکھو میں چھوڑ دیا واپس لیتا ہوں, مگر یہ میں تم کو ہاتھ نہیں لگاتا, تم میرے کو ہاتھ لگاؤ.
تو یہ جو ہے ایک لیگل پوائنٹ اس میں آ گیا. اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ زانی کا تو ازونا بھی اس یعنی یہ آپ تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے, واللہ تعملون خبیر, اور جو تم لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. خبر سے اس سے پہلے بھی بات آئی کہ علم اور خبر میں کیا فرق ہے. خبر کسی حادثے سے وابستہ ہوتی ہے, کوئی ایونٹ ہونا تو خبر جنریٹ ہوتی ہے. علم تو جو ہے ایسا مجھے علم ہے کہ بھئی یہ لوہے کا بنا ہوا ہے, یہ کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے, یہ علم ہے, یہ خبر نہیں ہے. خبر کیا ہوتی ہے جب میرا ہاتھ لگا اور یہ گر گیا, ایک حادثہ ہوا تو اس کے ساتھ خبر ہوتی ہے. تو خبر علم کا پارٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد میں دوسرا بتایا کہ بھئی اب جیسا ہمارا زمانہ ہے, اللہ نہ کرے ایسی غلطی ہمارے سے اگر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں, اب تو غلام نہیں ملتے آزاد کرنے کے لیے. تو کہا کہ فمن لم تجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماس, اور جن کو غلام نہیں ملتے وہ دو مہینے مسلسل روزہ رہیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے, مسلسل دو مہینے روزہ رہیں. اب ہمارے پاس جو بولتے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, بیچاروں سے پردہ کرواتے یہ کرواتے, یہاں دیکھیے عورتوں کا کیا مقام بنا دیا کہ ایک عورت سے اگر ایسی قسم کی غلطی ہو تو غلام آزاد کرو, اگر نہیں ہے تو دو مہینے متواتر مسلسل روزے رہنا ود آؤٹ بریک, دو مہینے روزے رہنا, یہ مقام عورت کو جو ہے اسلام نے دیا ہے. اور ہم ایسی چیزوں پہ جو ہے غور ہی نہیں کرتے, دوسروں تک پہنچاتے بھی نہیں. اور فمن لم یستطیع فإطعام ستین مسکینا, اور اگر کوئی دو مہینے کی روزے مسلسل رہنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے, 60 غریبوں کو جو ہے کھانا کھلائے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اب اس کا ترجمہ اگر لٹرل کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اب اس کا مطلب کیا ہوگا, ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ امن میں آ جانا, اللہ پہ ایمان لانا, اللہ سے امن میں آ جانا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, امن میں آ جانا, ان کی باتوں کو مان لینا. تو اب تم سے ایک غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے چڑا دیا ہے, ان کو برا معلوم ہوا ہے, تو ان سے امن میں آنے کے لیے یہ تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کفارہ کرو تاکہ تم جو نافرمانی کرے ہو اس سے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے امن میں آ جاؤ. تلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, حد ہیں, لمٹس ہیں. کیا لمٹس ہیں؟ کہ بیویوں کو ماں مت بولو, اور اگر غلطی سے ایسی بات ہو گئی ہے تو پھر یا تو غلام کو آزاد کرو یا دو مہینے مسلسل روزے رہو یا پھر 60 غریبوں کو جو ہے کھانا کھلاؤ. یہ جو ہے حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور لل کافرین عذاب علیم, یہ کافرین کا مطلب یہاں کہا ہے, جو اس چیز کا انکار کرے گا اس کو عذاب علیم ہے. ہر جگہ کافر کا مطلب کافر نہیں ہوتا جو ہمارے ذہن میں ہے, یہ ایک بات آ گئی ہے. یہ بات جو امن میں آ جاتے ہیں اس سے وہ مومنین ہیں, جو اس کا انکار کرتے ہیں کافرین ان کو جو ہے عذاب علیم ہے, بہت تکلیف دینے والا جو ہے ان کو عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتا کما کبتا الذین من قبلہم, اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا تھا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے کیا مطلب؟ یہ دیکھیے پھر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ہم اپنی سمجھنے کے لیے جو ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ باہر والے جو ہے نہ اس کو سن رہے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے لیے. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرنا, قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرنا. تو یہ کافر مشرق اور منافق تو یہ کتاب نہیں پڑھ رہے اس وقت, اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے اس بات کی تلاوت ہو رہی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہ ہو. اگر قرآن اور حدیث کی مخالفت کوئی کرے گا تو ویسے ہی ذلیل ہوگا جیسے پہلے کی قومیں ذلیل ہوئی, جس طرح سے ہم 1948 میں ذلیل ہوئے. سیدھی سی بات ہے, ہسٹری ہے, اس میں کوئی بولنے میں کوئی جھجک بھی نہیں. پولیس ایکشن جو ہوا, جو ذلیل کیے گئے ہیں, کیسے لوگ یعنی شہر چھوڑ کے بھاگنا پڑا لوگوں کو, اس طریقے سے بات ہوئی. تو کیوں ہوا ہے؟ بھئی ہمارا تو بچپن تھا اس زمانے میں, ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا تو مزاج ہی نہیں تھا, لوگوں کا مزاج ہی نہیں تھا. گانا بجانا ہی ٹھاٹا نوابوں میں جو ہے ایک وہ چل رہا ہے, کمپٹیشنز چل رہے ہیں, اس طریقے کا ہمارا معاشرہ بن گیا تھا. تو جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کو ویسی ذلیل کیا جائے گا جیسا ان سے پہلے کی قوموں کو ذلیل کیا گیا. بنی اسرائیل بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, پھر بنی اسرائیل کو کیوں ذلیل کیا گیا؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جیسا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہم میں سے بھی جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم ذلیل کیے جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں ہمارے اتنے ذلیل اس وقت کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ہم کو گھمنڈ ہے تو یہ ہماری اور بدقسمتی ہے. ہر جگہ ذلیل ہے. کون سا ملک ہے جہاں آپ کی عزت ہے بتائیے؟ کوئی ایک ملک دنیا میں بتا دیجیے آپ جس میں ہماری عزت ہے. یہ آیت ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. ہم قرآن اور حدیث کے خلاف گئے تو ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو کر رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے کھلی ہوئی آیات جو سمجھاتی ہیں, ہر چیز کو ظاہر کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرتی ہیں, ایسی آیات, ایسی نشانیاں, ایسے جملے قرآن کے نازل کیے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ذلیل ہونے کا عذاب ہے. ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں مگر ہم فیل نہیں کر رہے ہیں. کیا خاص بات ہے صاحب؟ تو کلورو فارم دے کے سلا دیے ویسا دکھ رہا, تو پیتھڈن دے دیے گئے, وہ تکلیف نہیں معلوم ہوتی, وہ سو گیا انہیں, چلو ختم خصا, سن ہوگی پوری باڈی سن ہوگی اس کی. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ ہمارے سے ڈائریکٹلی ایڈریس دیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم قرآن اور حدیث سے ہٹے تو آج تم ساری دنیا میں ذلیل ہو. تو آج اگر تم کو عزت چاہیے تو پھر قرآن اور حدیث پہ آ جاؤ, قرآن سمجھو. جیسا معمولی چیزیں آپ لائر کے پاس جا کے پوچھتے, اس طریقے سے علماء سے جا کے پوچھئے قرآن اگر سمجھ میں نہیں آتا, سمجھیے اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کیجئے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو توفیق دے. یوما یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا, اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور یہ جو عمل کرتے تھے ان کو انفارم کرے گا, ان کو اس کی خبر دے گا. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کر رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے اور تم اس کو بھول گئے ہو. واللہ علی کل شیء شہید, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے, گواہ ہے اللہ تعالیٰ, اس کو معلوم ہے ان کو. تو اب اللہ تعالیٰ نے حساب کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود علم ہے, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کا بھی ہے, جو ظاہر ہے اس کا بھی ہے, جو سینوں میں دبی ہوئی ہیں اس کا بھی علم ہے. اس کے بعد تفصیل آگے بھی آ رہی ہے. پھر فرشتوں کو لگا دیا کہ یہ نیکیاں لکھ رہی ہیں, یہ برائیاں لکھ رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں بےچارا بیکارش رہتا, سیدھے ہاتھ والا, انہیں اوور ٹائم کرتا ہوں گا بائیں ہاتھ والا, اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی ہوں گی لکھنے کی. یہ دوسرا میتھڈ ہو گیا. تیسرا میتھڈ, آپ کے ساتھ یادداشت لگا دی, آپ کی میموری لگا دی. آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجی کے ایکسپرٹ سے پوچھئے کہ آپ کی ہر چیز آپ کی میموری پہ ریکارڈ ہوتی ہے, ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. عمل, نیت, خواب, خیال, خوابیں بھی یاد رہتے. بچپن کا خواب یاد آتا, چور گھر میں گھس گیا ڈر کے چیخا مار کے اٹھاتا, یاد ہے بولے. ہر چیز میموری پہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور قیامت کے دن اگر میموری چلا کے اللہ تعالیٰ بتا دیں تو کیا آپ اپنی میموری کو, اپنی یادداشت کو جھٹلائیں گے کہ یہ میری یادداشت نہیں ہے؟ کیا کیا ہنگامے کرے تھے. جیسا میں خود بعض وقت یاد کرتا ہوں کہ بھائی اس امرود محل میں ایک ہی ٹکٹ دیتے تھے تو ایک ہاتھ میں فل آستین رہتا تھا, دوسرا چڑھا کے دو ہاتھ دیتے تھے اندر, سمجھنا کہ دو آدمی لے رہے ہیں. اس قسم کی حرکت ریکارڈڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو. تو یہاں یہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے. پھر اطراف کے گواہ ہیں, چار سورسز ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, اطراف کے تمام گواہ ہیں. دیکھیں فرشتے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں, فرشتے ہمارے قول کو, ہم جو بولتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں. دلوں کے بھید سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے. پھر اس کا ثبوت اللہ, دلوں کے بھید سے میموری واقف ہے آپ کی, میموری کو معلوم ہے آپ نے کیا کیا پلان کیا تھا, نہیں ہو سکا ہو. تو یہ بات جو ہے یاد رکھنا. پھر واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے. یہاں پرابلم یہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ جج بھی ہیں, وٹنس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جج بھی ہیں, فیصلہ بھی وہی کریں گے, پھر گواہ بھی ہیں. کوئی پانچ روپے دے کے گواہ کو نہیں لا سکتے آپ جھوٹے, وہ گواہ بھی ہیں جج بھی ہیں. تو ان کے سامنے آپ کیسا جھوٹ بول سکیں گے؟ بھائی ایک جج ہے, اس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا, وہ رانگ سائڈ لے کے جا کے مار دیا انہیں, جج دیکھ لیا اسی کے کورٹ میں کیس آیا, انہیں بولیں گا میں خود گواہ ہوں کہ میں دیکھا ہوں رانگ سائڈ جا کے مارا ہوں.
تو یہ ہمارے ذہن میں ہو. الم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے.
جو کچھ ایک بالکل بلینک بلنٹ قسم کی آیت ہے کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ فلانی چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اب یہ بڑی خاص آیات ہیں جس پہ ہم کو غور کرنا ہے.
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم,
تم میں سے کوئی تین بات نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے.
ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم,
نہ پانچ بات کرتے ہیں مگر وہ چھٹا ہوتا ہے.
ول ادنا من ذالک ولا اکثر,
نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ.
الا ہوا ما ہم اینا ما کانو,
مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. 70,000 feet کے اوپر آپ ہوائی جہاز میں راز کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو سن رہے ہیں. اب یہاں ایک بات ثابت ہوئی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الگ شخصیت گن رہے ہیں, یہ سیپریٹ اینٹیٹی. یہ ہمارے پاس جو کارنیشن یا مجذوب یا جذب کی جو بات ہے یہ قرآن کی آیت اس کے خلاف جاتی ہے.
وہ الگ ہے, ہم الگ ہیں.
خالق الگ ہے, مخلوق الگ ہے. مخلوق خالق میں ملی ہوئی نہیں ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ الگ ہیں. تو میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ میں اتفاق سے بھگوت گیتا کا ایک ریفرنس میں دیکھا تھا میں کہ ہی از ایوری ویئر اسٹل ہی از ناٹ اے پارٹ آف اینی تھنگ. دیکھیے وہی بات آ رہی, وہ ہر جگہ ہے لیکن کسی چیز کا حصہ نہیں ہے وہ. اب یہ کیسا ہے؟ اب ہم پہلے سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں, الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ سب میں پہلا ہے, سب میں آخر ہے, سب میں ظاہر ہے, سب میں اندر ہے. انا الدہر, میں وقت ہوں. زمانہ تو ہر جگہ ہے, زمانہ ہر جگہ ہے, ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے ایبسنٹ ہے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے. تو پھر اس میں جنگ ہو جانا, یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. قرآن کی ان آیاتوں کی روشنی میں جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک سپریٹ اینٹیٹی, ایک سپریٹ ذات اور سپریٹ پرسنالٹی جو ہے اپنے آپ کو گنتے ہیں. یوما یونبیہم بما عملوا یوم القیامہ, ثم یونبیہم بما عملوا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن یہ تم جو عمل کرتے تھے وہ تم کو انفارم کر دے گا, اس کی خبر دے گا. ان اللہ بکل شئین علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر چیز پہ گواہ ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اور میں بار بار بول چکا ہوں کہ ان ایسے درسوں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مان کر اس کے سامنے سجدے میں گرے ہیں. یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ صرف یہ مسجد میں ہے اور باہر جا کے ہم جو چاہے کر لیں. آپ کہیں بھی رہیں, کچھ بھی بات کریں, یہ پورا مضمون جو ہے اسی اس کا آ رہا ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو راز و نیاز کی باتوں سے روکا گیا تھا, پھر وہ راز و نیاز کی باتوں کی طرف پلٹتے ہیں, اور پھر راز و نیاز کس چیز میں کرتے ہیں؟ گناہ میں, گناہ کرنے میں, زیادتی کرنے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں. اس چیز سے روکا گیا. یہ تین چیزیں بڑی خاص ہیں. ایک تو گناہ کی, اب بازو بیٹھ کے کوئی پارٹی میں بول رہے ہیں, پرسوں سنڈے کو آ رہے ہیں, بیٹھیں گے, بہت دن ہو گیا کھیل کے پتے کھیلنے کو, راز و نیاز. تیسرے انہوں ہیں وہاں, آپ سمجھ رہے ہیں کان میں بول رہے ہیں, انہوں بیچ میں سن لیے. اور کسی کو آہستہ فون پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں, ارے پی کے بہت دن ہوا بھائی, وہ فلانی ہوٹل میں ملو, شام کو آ رہا ہوں. تو وہ ٹیلی فون لائن میں جو بھی جا رہا وہ ان کو اطلاع ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ میں راز و نیاز کی باتیں کرنا. پھر دوسری چیز آئی ہے آپ کے, عدوان, زیادتی کرنا. زیادتی کرنے میں کیا ہے کہ کوئی انصاف پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ زیادتی کرنا, پلان بنا رہے ہیں. اس کی زمین ہے, تم ادھر سے گھیرو, میں ادھر سے گھیرتا ہوں, ایک دو دو فیٹ مارتے مارتے انہیں انگلینڈ میں ہے, آئے تک اپن پورا قبضہ مار دیں. زیادتی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ واقف ہے. معصیت رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہ تو ایسی ہو رہی ہے ہمارے پاس. بھئی بعض ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں, میں کیا بولوں, کل ایک اتنا برا مجھے تجربہ ہوا کہ ایک مسجد کے سامنے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کے وقت. ظہر سے میں سنا پڑا ہوا تھا, میں عشاء کی نماز میں ادھر گیا تو وہ ڈیرے سے جا ہی نہیں تھا, مسجد کے راستے میں ہیں. تو میں مزاق سے, وہاں کوئی لوہار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں بولا اپنے ہی لوگ ہوں گے, تو ہو صاحب چہلو مورا بولے, آپ بھی اس مسجد میں آپ پرسوں ملے تھے مجھ سے, اگر آپ گئے ہیں تو آپ بھی دیکھے ہوں گے. تو ایک غیر مسنون چیز کے لیے نمازیوں کو مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے, اور وہاں جا کے پوچھنے سے بولا جا رہا ہے کہ آپ گول پھر کے آؤ. گول پھر کے آنے کے بیچ میں تین مساجد اور مل جاتی ہیں, دوسری جگہ کیوں نہیں چل, جماعتیں چلے گی. یہ معصیت رسول کو میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہلوم کے بارے میں, اور وہ بھی ایسا کہ آپ مسجد کے منہ پہ جو ہے آپ شامیانہ ڈال دیں اور لوگ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے. تو یہ دیکھیں, پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں, منافق اور مشرکوں کے بارے میں, یہ ہم اپنے پہ لیں اور یہ سوچیں کہ ہم جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے جب تک ہماری زندگی سیدھی نہیں ہوں گی. ہم کئی چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, بلکہ نمازیوں کو نماز سے روکا جا رہا ہے اس کو. اب بات آئی ہے, ایک صاحب کسی صاحب کے پاس گئے, بزرگ آدمی مشہور, تو کوئی جمعے کی اذان ہوئی, وہ اٹھ کے گئے باپ, یہ صاحب اٹھے نہیں جن کے پاس گئے تھے, نماز پڑھ کے یہ واپس آئے, بولے مولانا آپ نماز کو نہیں آئے. بولے ہماری نماز, ہماری تو سانس میں نماز ہے. بولے سانس میں نماز ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز ملی, معراج کے بعد وہ نماز نہیں چھوڑے, اور آپ کا یہ حال ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ہم یہ مسجد کے باہر نہیں جائیں, ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم میں کیسی کتنی ایسی چیزیں ہیں ہمارے جو فنکشنز ہوتے ہیں تمام چیزوں میں. وَإِذَا جَاؤُكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يَحِيَّكَ بِاللَّهِ بِهِ اللَّهِ, اور جب آپ کے پاس یہ منافق یہ کافر یہ مشرک آتے ہیں تو آپ سے آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام نہیں کرتا. اب اس کی روایتوں میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کچھ یہودی آئے تھے اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم بولنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ سام علیکم. سام کا مطلب موت واقع ہو تم پر, سام علیکم تم پہ موت واقع ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین ہو گئی اور آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا, کہ وہ یعنی آپ کے موت کی دعا کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سنا نہیں, میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی ہو. تو یہ اس طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهَ بِمَا نَقُولُ, اور یہ کہتے ہیں اپنے آپس میں کہتے تھے کہ ہماری اس خول پہ ہم یہ جو سام جو کہہ رہے ہیں, ہمارے اس خول پہ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا کیوں نہیں دیتا. دیکھیے یہ بحث ہم سے بھی ہوتی, ایک دولت مند آدمی سے آپ عاجزی سے بول رہے ہیں صاحب دیکھو آپ سے رشتہ ہے ہمارا خونی رشتہ ہے, یہ ریسز کو جانا چھوڑو آپ, یہ پتے کھیلنا چھوڑو, یہ شراب پلانا گھروں پہ بلا کے لوگوں کو چھوڑو, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب وہ بحث یہ ہوتی کہ پھر آپ کو ہم سے کم کیوں رکھا, ہم کو اتنی دولت کیوں دیا, ہم کو جو اتنی دولت کیوں دیا. تو مطلب یہ سر دولت تو فرعون کو بھی دیا تھا, فرعون کو بھی دولت دیا تھا. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات پہ اللہ تعالیٰ برا مانتا تو پھر ہم کو سزا دیتا تھا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, حسبہم جہنم یسلونہا وبئس المصیر, ان کے لیے جہنم کافی ہے, ان کو یہاں سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہنم میں ان کو اتنی سزا ملے گی کہ وہ خود سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اور پھر جو ہے اس میں وہ داخل کیے جائیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان والمعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم راز و نیاز کی باتیں کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی جو ہے راز و نیاز کی باتیں مت کرو, بلکہ راز و نیاز کی باتیں نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں کرو. دو تین دوست بیٹھے ہیں, بولے بھائی ہمارے بچپن کا ساتھی ہے,
اس کو نماز میں کیسا لگانا. ایک صاحب بولے ارے اس کو پہلے مارننگ واک کی جو ہے وہ کرو. بولے میاں مارننگ واک کرنا بڑا یہ ہے. بولے ایک دو دن واک کو لے کے جاؤ. پھر بولا ارے جب اٹھ ہی رہے ہیں تو یار نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. تب یہ پلان کر رہے ہیں تو نماز کی طرف کیسا لانا. تو اس کی راز باذن اللہ یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں یہ تین چیزوں کے لیے, گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, یہ شیطان کی طرف سے, یہ شیطان وسوسے ڈالتا. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کو غم میں مبتلا کریں, کیونکہ یہ راز و نیاز کی باتیں مومنین کے خلاف کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں, ان کو غم میں ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھا دے رہے ہیں کہ وہ لیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ, اور وہ یہ مومنین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے, سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم. شیطان کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہم نہ بھٹکیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے لے کے لیے تڑپ کے رہ گیا جو حج کے حراکین میں بات آ گئی. وہ تین شیطانوں کو جو کنکریاں مارے جاتے ہیں تین مقامات پہ جو ہے ان کو روک مارے جاتے ہیں تین مقامات پہ جو ہے ان کو روک کے سمجھانے کی کوشش کرا کہ یہ کیا ہے آپ اولاد کی قربانی کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھٹکیں تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھٹکا سکتا. اور یہ وعدہ ہے, شیطان کا بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو نہیں بھٹکاؤں گا. اور اگر ہم شیطان کے وسوسوں میں آ رہے ہیں تو سمجھنا کہ یہ ہم اللہ کے بندوں میں سے نکل تو نہیں گئے کہ خدا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ تو میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا, تو نہیں چلائے گا. اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں, اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. یعنی یہ شیطان کے بہکاوے اس سے مت ڈرو, نصیحت کی وہ ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پوٹیشیم سائنائڈ کھا لیں گے تو مریں گے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ بولیں گے ارے ڈاکٹر صاحب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھایا میں, مگر وہ بھی دوسرا قانون ہے نا اللہ تعالیٰ کا. اگر غفور و رحیم ہے تو شدید العقاب بھی تو ہے نا, عدم بھی تو ہے نا اس کے اسماء میں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے, کسی اور پہ بھروسہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ معاملے بنا دیتے ہیں لوگوں کو ذریعہ بنا کے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, اے وہ لوگوں جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ بنائے گا, یعنی وسیع کرے گا تمہارے رزق کو, تمہارے حالات کو, جنت میں تم کو بہت زیادہ جگہ بنا. اب یہاں کیا ہوتا, آپ نوٹس کر کے دیکھیں, جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, ایک صاحب ایسا پھیل کے بیٹھے, دیوار کو پیٹ لگا کے پالا پاواں لمبے کر کے بیٹھے, پوری مسجد میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, دوسرے کو جگہ ہی نہیں دے رہے, اتنا پھیل کے بیٹھے ہیں کہ دوسرا نماز کے لیے نہیں آیا. صرف آپ کی نماز کی اہمیت ہے, دوسرے کی نماز کی اہمیت نہیں ہے. تو دوسروں کو آنے کی مجلس میں جب آئیں تو دوسروں کو جو ہے جگہ جو ہے ایڈجسٹ کرو, اکوموڈیٹ کرو. اب یہاں چلتے چلتے جو ہے سوشل بیہیویئر کے بارے میں جو ہے, یہ احکامات کی کتاب ہے, سوشل بیہیویئر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا علم سے. یہ کہے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, ہر آدمی چاہتا کہ ان سے کچھ فیض حاصل کرے, ان سے کوئی اچھائی حاصل. آپ ڈٹ کے بیٹھے ہیں, ہلتے نہیں. کئی مقامات پہ ایسا ہوتا, یہاں تک کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں بھی یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ بھئی بیٹھ گئے آپ, اب وہاں سے کوئی ہلتا ہی نہیں تو پھر میں کائے کے لیے آیا, اتنی دور سے آیا, میں بھی تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے عبادت دو رکعت نفل پڑھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ ایسے مقامات پہ ہو رہا ہے. مجھے مقام روضۃ الجنہ بس وہاں پہ بیٹھے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ معاف کرے اگر میں کوئی بات کروں, کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں مثال دینے کے لیے بول رہا ہوں کہ بھئی ہم بھی تو ہزاروں میل سے چلے گئے ہیں تو ایسے مقامات پہ فیض حاصل کرنے کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں. آپ جم کے بیٹھے ہیں, اٹھتے نہیں. کہا جا رہا ہے بھئی تمہاری مجلس ہو گئی, اب تم اٹھ جاؤ, دوسروں کو آنے دو, مگر آپ آنے نہیں دیتے. اب اس کے بعد میں
اب جیسا ہوتا کہ اب یہاں ختم ہونے کے بعد سوالات ہوتے بھئی کئی لوگ کئی چیزیں پوچھنا چاہتے. اب فرض کیجئے کہ ایک ہی آدمی پکڑ لے اب دوسرا چلے جاتا بغیر پوچھے گا. پھر کبھی کہیں مل کے بولتا کہ صاحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آپ کو اتنے لوگ گھیر لیے تھے. یہ تو ہماری بات ہے, ہماری کوئی کیا حقیقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے کیا نہیں تڑپتے ہوں گے لوگ کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس کے بارے میں کہ ہر ایک کو موقع دو فیض اٹھانے کا, جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھانے کا, ہر ایک کو موقع دو. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. تم اپنے آپ کو ڈٹ کے جو ہے گھیر کے کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دوسروں سے دوسرے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کو پوچھنے ہی نہیں دیتے, ہٹتے ہی نہیں وہاں سے. تو یہ بات مت کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ راز و نیاز میں اکیلے میں بات کرنا چاہو تو یہ بات کرنے سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو. دیکھیں صدقہ کا مطلب جو ہے کوا بلی کتا اتارنا نہیں ہے, صدقہ کا مطلب خیرات کا ہے. تو دولے میاں آئے بکرا سینگ مار دیا بےچارے کو, بکرا پکڑ کے اتارے ان کے اوپر سے, بکرا دولے کو سینگ مار دیا, دولے کا فرسٹ ایڈ ہو رہا ہوں. تو ایک ہنسی مذاق ہو گئی شادی میں, کائے کا بھی ارے کیا وہ گول پھرانا ضروری ہے؟ کہاں سے سیکھے یہ, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کب نہیں ہے کہ روایتوں میں نہیں ہے. روایت صدقے کا مطلب جو ہے خیرات کرنے کا ہے, خیرات کر دینا. تو اب یہاں بات آ رہی ہے, اب دیکھیں ایک بات سمجھ میں آتی. اب یہ اٹھو بولے ہٹو بولے نہیں سن رہے, تو بولے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں اگر کرنا ہے تو چیریٹی دو. اب جب پیسہ خرچنے کی بات آتی تو آدمی بولتا بھائی کیا اتنا ضروری ہے کیا؟ اب جانے دو بھائی, بلاؤ جو دو دینار نکل جاتے چلو. تو سوالات کم ہو جاتے, فیس لگا دیے تو سوالات کم ہو جاتے. پھر اس کے بعد میں منافق آ کے ممکن ہے غلط باتیں پوچھتے ہوں گے, ان کو بھی روکنے کا ترکیب. پھر تیسری بات ایک سمجھ میں آتی کہ اس ذریعے سے خیرات کروا دیں لوگوں سے کہ غریب مسلمانوں کی مدد ہو جائے, کہ جس کو بھی پوچھنا ہے وہ کچھ خیرات کرے اور پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. ذالک خیر لکم و اطہر, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاک ہے. فَإن لم تجدو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اگر تمہارے پاس خیرات دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے, گناہوں سے بچانے والا ہے اور ترس کھانے والا ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات, کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کرنے, سوالات پوچھنے سے پہلے خیرات کرنے سے ڈر گئے؟ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو کیا, اور اگر تم یہ خیرات نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کی نظر ڈال کے اللہ تعالیٰ پلٹے تمہارے پر. توبہ, توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا یہ ہے کہ رحمت کی نظر واپس اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کی وجہ سے آپ سے رحمت کی نظر ہٹا لی تھی اور آپ توبہ کر لیں, آپ نے گناہ پہ شرمندگی ظاہر کی, آپ نے ارادہ کیا کہ یہ گناہ پہ کچھ نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر آپ کے طرف واپس آ گئی. تو اب تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اب پھر یہ پلورل ہے, جماعت کا کانسیپٹ ہے, نماز جماعت سے ہونا چاہیے. دیکھیے اب سوال یہ ہے, میں ابھی سوچ رہا تھا نماز جنازہ جب ہو رہی تھی, فرض کفایہ ہے سنت سے پہلے, مجھے جہاں تک علم ہے سنت سے پہلے ادا کرنے کی نماز ہے, یہ کیسا نکلا ہے؟ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سنتیں اور نوافل وہ گھر میں پڑھ کے آتے تھے, صرف فرض نماز مسجد میں ہوتی تھی. جیسا ہمارے پاس سے جو سعودی عربیہ لوگ جاتے بولتے صاحب ارما سنت اور نفل پڑھتے ہی نہیں. ارے نہیں بھائی, وہ گھر جا کے پڑھتے ہو, صرف فرض جو ہے مسجد میں پڑھنا. اگر ویسا ہوتا تو ہم فرض کر پڑھ کے نماز کفایہ کو چلے جاتے تھے. اب ہمارے پاس کیا ہے, فرض ہو گیا, اس کے بعد میں سنتیں ہوئی, پھر نفل ہوئی, اس کے بعد میں جو ہے نمازیں جائے, کیونکہ جلدی نکلنے کا ہے, جلدی جلدی کرو, یہ احکامات آئے ہیں جلدی کرنے کے. تو اب یہاں یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یعنی پلورل میں آیا ہے کہ نماز کا نظام جو ہے قائم کرو, اور پھر زکات بھی پلورل میں آئی کہ زکات دیا کرو اپنی دولت میں سے, جو سونا چاندی ہے اس پہ 2.5%, پھر ایگریکلچر وغیرہ پہ 5%, 10%, 20% اس طریقے سے دیا کرو. وہ اطیع اللہ و رسول, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. دیکھیں تھرڈ اتھارٹی نہیں آئی, قرآن میں ہے کرنا ہے, حدیث میں ہے کرنا ہے, قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر سوچنا ہے, سوچ کے فقہ کے مسائل نکالنا ہے. وہ فقہ کا بھی جو پوائنٹ آئے گا قرآن حدیث کے تابع ہوگا, وہ اگر قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو پھر وہاں بھی جو ہے غیروں سے کیا جہاد کریں گے, اپنے سے ہی جہاد کرنا پڑے گا کہ غلط فتوے دے دیے اٹھا کے. ایسے کئی مسائل آ رہے ہیں اس وقت ڈسکشن میں, کئی مسائل آ رہے ہیں کہ غلط فتوے دے دیے قرآن اور حدیث کے خلاف جا کے فتوے دے دیے اٹھا کے, بعض وقت ہوا ہے ایسا. اور پھر واللہ خبیر بما تعملون, اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, کیا آپ نے اس قوم کی طرف نہیں دیکھا, یعنی منافقین کی طرف نہیں دیکھا, جو ایسی قوم سے جا کے دوستی کرتے ہیں, یعنی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. یہ دیکھیے غضب کا لفظ آ گیا, عربی میں غضب کا مطلب غصہ ہے. اور میں بعض مذاق سے بول دیتا ہوں کہ بھئی وہ ولیمے کے کھانے میں گئے تھے, کیا غضب کا کھانا تھا بولے, تو غصے کا کھانا تھا ہو جاتا. تو اس طریقے سے اردو میں آ کے بعض الفاظ میں جو ہے گڑبڑ ہوئی ہے, یعنی یہ یہودی جو تھے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تھا. ما ہم منکم ولا منہم, یہ منافق ہیں, منافق جو ہیں وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے, کسی میں سے نہیں, ان کے دل میں ایمان کی کیفیت ہی نہیں ہے, ان میں ہے ہی نہیں دونوں میں سے. وہ یحلفون علی الکذب وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہو جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں, جانتے بوجھتے جو ہے جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت شدید تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم سا ما کانوا یعملون, اور یہ جو کوئی عمل کرتے ہیں یہ بہت برا عمل کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین, انہوں نے اپنی خصموں کو ایک ڈھال بچاؤ کی صورت بنا رکھا ہے, اور کرتے یہ ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یہ جو منافقین ہیں خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, قسم کھا لیا کہ میں مسلمان ہوں, قسم ہے. اب بچے بعض وقت ہوتے نماز پڑھے تو جیو پڑھا, نہیں پڑھے تو نہیں, قسم ہے میں پڑھا بھائی. اب اگر جھوٹی قسم کھا رہا خاموش ہو جاتے بھی بچہ قسم کھا رہا ہے, بس بڑے کرتے آپ کو کل میں آؤ بولا تھا آپ آئے, جو آیا تھا نہیں آیا, نہیں میں خسر میں آیا تھا, آپ سو رہے تھے تو میں چلے گا, میں دن بھر سویا ہی نہیں ہوں. تو جھوٹی قسم, یہ منافقین کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک بچاؤ کا طریقہ بنا لیا ہے. اگر کوئی بولتے کہ تم منافق ہے تو بولتے تھے قسم کھاتے تھے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں, تو اس کو ایک بچاؤ کا طریقہ بناتے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ سے روکتے, تو ان کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, اور ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالی کے پاس کسی چیز سے نہیں بچائے گا, کوئی کام نہیں آئے گا ان کے مال, ان کا کیا ہم کو بھی کام نہیں آئے گا. اگر ہم نے اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی اور ہم نے مال کو سیدھا نہیں کمایا اور سیدھا نہیں خرچا قرآن اور حدیث کی روشنی میں, تو یہ ہمارے بھی کوئی کام نہیں آئے گا. اب وہاں جا کے آپ بولیں گے صاحب, فرشتے بولیں گے پھینکو اس کو دوزخ میں, ارے کدھر میاں ہاتھ لگا رہے, میں کروڑ پتی تھا, تھے نا, وہاں تو سوال ہی نہیں ہے. کوئی صاحب ایک مثال دے رہے تھے, اس محلے میں کوئی کتے پکڑ رہے تھے, وہ گھیرا ڈال کے پکڑ کے اٹھا کے لاریوں میں ڈال رہے تھے, تو بولے ایک دم دوزخ کا سین یاد آ گیا, جو جملہ ہے کہ ان کے بالوں اور ان کے پیروں سے پکڑ کے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. تو وہاں جو ہے یہ کوئی نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی. اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اسی میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, اور جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے اٹھائے گا قیامت میں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ویسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسا تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, اور یہ سمجھیں گے کہ ہم قسمیں کھانے کی وجہ سے ہمارا کچھ مقام محفوظ ہو گیا ہے. آلَا, جان لو, إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں, یہ منافقین جو ہیں. تو منافق کون ہوتا ہے؟ منافق مسلمانوں کی طرح بیہیو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں,
مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں. دیکھیں کوئی جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے وہاں نیم ہو گیا کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا ان کے. امامت کس کی ہو رہی ہے, مسجد کون سی ہے, پھر بھی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ دل میں ایمان کی کیفیت اصل کیفیت ہے. اگر دل میں ایمان نہیں, دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم لوگ منافق نہیں ہیں. اللہ کے فضل سے منافق کیوں نہیں ہے؟ منافق جو ہے حرکتیں کرتے تھے مسلمانوں کی لیکن مدد کرتے تھے کافروں کی. تو ہم لوگوں میں یہ سیکنڈ ایسپیکٹ نہیں ہے. ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ایمان میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اللہ کے ذکر کے لیے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرنا. اس کا نسخہ کیا بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو, موت کو زیادہ یاد کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. ایک منٹ سوچ لیجیے آپ, ابھی نماز جنازہ پڑھو. یہ دیکھیں یہ پورا رکوع, یہ جو پورے آیتیں آ رہی ہیں 19 سے 22 تک, اس کو بڑا غور سے سننا ہے کہ یہاں شیطان اور جبرائیل علیہ السلام کا کانٹراسٹ کیا گیا ہے. یعنی شیطان تو اپوزٹ جبرائیل علیہ السلام ہے, روح جس کو قرآن میں روح الامین روح القدس جو کہا گیا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. تو شیطان ان پر پورا ڈومینیٹ کیا ہوا ہے, پورا اثر ڈالا ہوا, پورا مسلط ہو گیا ہے. تو کیا ذکر اللہ کو بھلا دیا ہے, اللہ کے ذکر کو بھلا دیا. تو یہاں بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے معنی بھی سمجھا دیے ہیں, بھلانے کے بھی معنی سمجھا. ذکر کے معنی کیا ہے؟ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے, ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو ذہن میں رکھنا, ٹو کیپ سم تھنگ ان مائنڈ. اللہ کا ذکر, کہیں غلط جگہ نظر اڑ گئی اللہ یاد آ گیا, نہیں بھی غلط بات ہے ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. جو بھی اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد ذہن میں. پھر آپ بولے کل آپ کا تذکرہ چل رہا تھا ہم لوگوں میں, تو ہمارے تمام لوگوں کے ذہن میں آپ تھے. ذہن میں کسی چیز کو رکھنا. نسیان کیا ہے؟ بھلانا. ذہن سے کسی چیز کو نکال لینا, اس کا اپوزٹ ہے. ذکر کا اپوزٹ ذہن سے کسی چیز کو نکال دینا. تو شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کی یاد کو ذہنوں سے نکال دیا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ان پر شیطان پورا مسلط ہو گیا ہے, پورا اثر ڈالے ہوئے ہے. اور کیا ان کے ذہنوں سے اس نے اللہ کی یاد کو نکال دیا. لہذا نہ وہ قرآن پڑھتے, نہ نماز پڑھتے, نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے, نہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے. اولائی کا حزب الشیطان, یہ شیطان کی ٹیم ہے. یہ ٹیم کے معنی تو سب جانتے ہیں, کرکٹ کی ٹیم, فٹ بال کی ٹیم, یہ شیطان کی ٹیم ہے. یہ شیطان کی ٹیم کی خاص بات کیا ہے؟ ان کے ذہن میں اللہ نہیں ہوتا. اللہ محفوظ رکھے. دیکھیے وہ محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اس پہ لعنت برسائی جاتی ہے. تو کبھی شادیوں میں بھی گئے تو یاد آ گیا تو میں کم از کم سورہ فاتحہ قل وغیرہ پڑھ لیتا ہوں, درود شریف. کہ یہ تو ہو کہ بھائی اس محفل میں کوئی نہ کوئی تو اللہ کا ذکر کیا, ورنہ واہیات چلتے رہتے. ارے انہیں 97 پہ آؤٹ ہوا گئے تھے نا, انہیں خالی بس یہی. جی آپ 97 پہ کہاں آؤٹ ہوتے ہیں کہ آپ 98 پہ ہیں. آپ ہاسپٹلز میں یہ بات ہو رہی ہے, بیمار ہے نیکسٹ ڈے انتقال ہوا ہے. کیا ہے ویسٹ انڈیز کتنے پہ آؤٹ ہوئے بھائی؟ ارے آپ کا سوچو لاسٹ اوور ہے کہ کیا ہے کہ آپ کا. تو یہاں جو ہے بات کرنا, یہ کیا ہے, یہ کون سی ہے, یہ جو ذہن میں جس کے اللہ نہیں ہوتا, یہ حزب الشیطان. آلہ ان حزب الشیطانی ہم الخاسرون. اور یہ جان لو کہ یہ شیطان کی ٹیم ہی نقصان اٹھانے والی ہے. ہار گئی ٹیم, یہ رزلٹ دے دیے. دو ٹیموں کا میچ ہوا, دو ٹیم کا ذکر ہے, یاد رکھیے. اب آپ یہ پورا یاد رکھیے کہ یہ شیطان کی ٹیم ہے. شیطان کی ٹیم کی خاص بات کیا ہے؟ ان کے ذہنوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے. اپنے جائزہ لیجئے, اگر ایسی کیفیت ہے تو دعا کیجئے کہ یا اللہ ہر لمحہ آپ کی یاد ہمارے ذہن میں رہے, ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں. لہذا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کسی قسم کی کوفت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کی یاد سے ہٹ کے گزرے ہیں. تو اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو ذہن میں. سب کانشیس پہ اللہ تعالیٰ تاری رہنا, جنون کی حد تک اللہ تعالیٰ تاری رہنا ذہن میں. جب لوگ بولنا کہ عجیب کیفیت ہے ان کی,
کہاں رہتے نہیں معلوم کھوئے ہوئے، کہاں رہتے وہیں چلاتے کھوئے ہوئے، یہ کیفیت ہونا. اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر حزب الشیطان ہو، اور جان لو کہ ان حزب الشیطانی ہم الخاسرون، یہ جو ہے ہاری ہوئی ٹیم ہے، نقصان اٹھانے والی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سب میں ذلیل ہوں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت، کیا مخالفت کیسی ہو؟ کہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف جو زندگی گزارتے ہیں. پھر صاحب قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی کیسا گزاریں گے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، تو محنت کرنا پڑے. آپ نئے نئے ڈپارٹمنٹ میں جوائن کرتے، معلوم ہوتا ہے بینک میں ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو ڈپارٹمنٹل ایگزام پاس کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کا پروویشن ڈکلیئر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی سروس ٹرمینیٹ کر دی جائے. تو آپ پورے ڈپارٹمنٹل ایگزامس پاس کرتے آپ، یہ ایگزام کو پاس نہیں کر رہے ہیں جو اصل ایگزام ہے، یعنی پوری زندگی جو ہے دوزخ یا جنت میں جہاں گزارنا ہے. یہ اگر ایسا خلاف جاؤ گے تو پھر سب میں زیادہ ذلیل ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ خبی عزیز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، کامیاب ہوں گے. ہسٹری دیکھ لیجیے، نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے، صالح علیہ السلام کامیاب ہوئے، ہود علیہ السلام کامیاب ہوئے، شعیب علیہ السلام کامیاب ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، فتح مکہ ہوا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخری صورت نازل ہوئی کہ جب تم دیکھو کہ لوگ فوجوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے لگے، کامیاب ہوئے. تب کامیابی کے لیے کیا کیے؟ اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی غلامی کی. آج بھی اگر آپ قرآن اور حدیث کے تابع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ اور ولو کانوا آباؤہم وابناؤہم واخوانہم وعشیرتہم. یہ بڑی خاص آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بس رحم کرے ہم پہ، کہ وہ قوم جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے، ایک پارٹی ہے، وہ قوم جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتی ہے، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں. وہ قوم جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے، وہ گروپ آپ دیکھیں گے کہ ایسا گروپ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھے گی جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، گو کہ وہ ان کے باپ دادا ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، ان کی فیملی ہو، یا آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب ہو. یہ سیکریفائس کی ضرورت ہے ہم کو، آپ نہیں دیکھیں گے. مگر ہمارا تو پورا لگاؤ ایسے لوگوں سے ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ مزہ اسی میں، گناہ میں لذت ہے، نیکی میں تکلیف ہے. تو اب یہ چیلنج کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، قرآن نازل ہوا تھا، ہو رہا تھا، تو ہوا یہ کہ بھئی ایک فیملی میں ایک والد صاحب ایمان لائے، صاحبزادے بیٹے ایمان نہیں لائے. بیٹا ایمان لایا، والد ایمان نہیں لایا، ایک بھائی ایمان لایا، ایک بھائی ایمان نہیں لایا، گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہی تو پریشانی ہوئی مشرکین مکہ کو، یہی تو پریشانی ہوئی، گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے خالص اللہ کی خاطر. اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر قربانی کی بات آتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ کی محبت کے سامنے انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت کی قربانی کر دی، اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہم کہاں آتے اگر اس وقت آپ ایک پینل بٹھائے کہ بھئی صحابہ کی زندگی غور کرو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا، بھائی بہن، خاندان، دوستوں کی کسی کی پرواہ نہیں کی اسلام ایکسپٹ کیا. ہم لوگوں کا تو ایسا ہے جمعے کی نماز کو جا رہے ہیں، اتفاق سے ڈائریکٹر صاحب آ گئے، کدھر نہیں صاحب پان لینے جا رہا تھا، بلکہ پان لے کے چلے جاتے جمعے کی نماز ختم. کیا ہے نا؟ بولے نہیں، انہوں ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں کیا سمجھتے کہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بولے تو مشکل ہے، بولے چلو. نمازوں کے خاطر. تو پھر ہم ان کے کمپیریزن میں ان کے کمپٹیشن میں کہاں آ سکتے ہیں؟ تو بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ اور آخرت پہ ٹیسٹ ہے. یہ ان آیتوں کو میں بولتا ہوں کہ اپنے آپ کا جائزہ لے کے ٹیسٹ کر لیجئے آپ, کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ جن کا ایمان ہوتا ہے وہ اگر ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کریں گے, گو کہ وہ ان کے باپ دادا ہو, بھائی ہوں یا بیٹے ہوں یا جو ہے ان کی فیملی اور فرینڈز ہوں. اولائک کتب فی قلوبہم الایمان, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے. پہچان لو آپ, ٹیسٹ کر لو کہاں کھڑے رہتے, اسسمنٹ. آج کل ڈپارٹمنٹس میں کانفیڈینشیل رپورٹ کے بجائے سیلف اسسمنٹ نکلا ہے. آپ کے یہ ڈیوٹیز تھے, آپ کرے یا نہیں کرے آپ خود اپنے آپ کو اسس کر لو آپ. تو بول رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور پھر اپنے پاس سے ایک روح سے ان کی مدد کی ہے. یہ روح کون ہے؟ سمجھ میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے, روح الامین ہے, روح القدوس ہے. تو پھر اب یہ میں آیت کمپلیٹ کر کے کمپیریزن کرتا ہوں, یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وَيُدْخِلُوهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, یہ لوگ جنت میں داخل, جنت باغات میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اس میں وہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ ان سے خوش رہیں گے. اب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں, کئی لوگوں کو معنی نہیں معلوم کہ حضرت ابو بکر صدیق جن سے اللہ تعالیٰ خوش تھے, مطلب یہ ہے کہ رضی اللہ کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کو جو بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھے. ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم ان پہ سلامتی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ آپ کے رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ کی اور جو ہے سلامتی نازل ہو. تو بولے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے, ان کی روح سے مدد کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور وہ ان سے خوش. اولائک حزب اللہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ٹیم. اور یہ کیا ہے؟ آلہ ان حزب اللہ ہم المفلحون, اور جان لو کہ اللہ کی ٹیم ہی کامیاب ہوگی. ڈکلیریشن ہو گیا. یہاں کیا آیا؟ ان حزب الشیطانی ہم الخاسرون, اللہ تعالیٰ کی ٹیم, شیطان کی ٹیم ہارے گی. یہ ٹیم چل رہا ہے. اب یہ سورت کا نام ہے مجادلہ. اب مجادلہ کا مطلب کیا ہے؟ مقابلہ, تکرار, بحث. یہ ہماری ساری زندگی جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام اور شیطان کی ٹیم سے تکڑا ہو رہا, میچ ہو رہا ہے. طبیعت چاہ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, نماز کو چلے جائیں, شیطان بول رہا ہے کہاں جا رہے ہیں, سردی زوردار ہے, نزلہ ہو گیا تو پڑ جائیں گے یہ عمر میں. تو یہ پوری یہ مجادلہ ہے, یہ تکرار ہے ہماری پوری زندگی. سورت دیکھیے ختم کس مضمون پہ ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے جو اکیلی ہے, قل ھو اللہ احد, اس کا جوڑا نہیں ہے. اور پھر کئی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑے بنائے. ابلیس ایک بری قوت ہے, اتنی بری قوت ہے کہ بعض وقت قتل بھی کروا دیتی لوگوں سے. اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام بہترین اچھی قوت ہے, یہ بھی اتنی اچھی قوت ہے کہ جان دینے کے لیے آگے بڑھا دیتی اللہ کے راہ میں. تو یہ دو اپوزٹ قوتیں ہیں. یہ روح کیا ہے؟ یہ دو اپوزٹ قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور ہم اکثر اس میں متاثر ہیں. لہذا ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ملک اور ایک جن وابستہ نہ ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ بھی تو بولے ہاں میرے ساتھ بھی, مگر میرے جن نے اسلام قبول کر لیا ہے, مجھے قرآن کے خلاف نہیں بھٹکاتا ہے. پھر اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو ملک ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے, اس کا مفہوم ایسا نکلتا ہے, اور یہ جو جن ہوتا ہے برے چیزوں کی ترغیب دیتا ہے. تو یہ پوری زندگی ایک مجادلہ ہے, ایک تسل ہے, ایک ٹکراؤ ہے. ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا, یہ دیکھیے یہ شیطان غالب آ رہا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بھاگ جاتا, بھاگ جاتا. نماز پڑھنا ہے, اللہ اکبر بولتے شروع ہوتا, یہاں سے نکلنا, وہاں جانا, ان سے مل کے بہت دن ہو گئے, اللہ اکبر, چلو رکو میں چلے, کیونکہ انہیں چاہتا ہی نہیں کہ آپ ادھر آئے. یہ ٹسل ہے ہماری پوری زندگی کا ٹسل ہے. ایک بیچاری غریب عورت ہے, بوڑھی, اس کو آپ وہ کرنے کے لیے بہت ترس آیا. آپ بولے بھائی اب ادھر ادھر اڑ جاتے, سو کی نوٹ دے ہی دینا ہے اس کو. میں نے بولا ارے کیا ہے خیرات سو سے کرتے آپ, ایک آدھ دو روپیہ, چلو دو روپیہ دے دو, چلو دو روپیہ دلا دیا. تو پوری زندگی میں یہ تفصیل چل. تو یہ اب یہ اسی روح کو آدم علیہ السلام میں پھونکا گیا تھا. دیکھیے شیطان کی پریشانی تھی وہاں. شیطان اگر آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاتا تو وہ پاور آف رائٹ ڈیسیشن بھی تھا آدم علیہ السلام کے اندر, اس کے سامنے جھک جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب سوئے تو ہوں میں تم کو توازن قائم کروں. اللہ مہا فجو رہا و تخواہ, گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے, جب یہ مکمل کر لوں اور پھر اس میں پاور آف رائٹ ڈیسیشن میری اپنی روح پھونک دوں تو تب تم ان کے سامنے گرنا. ملائک گر گئے. ابلیس بولا دوسری ٹیم کا تھا, یہ بولا میں گرا تو پھر تو میں پاور آف رائٹ ڈیسیشن کے سامنے جھک جا رہا ہوں. تو یہ مجادلہ, یہ جھگڑا, یہ مقابلہ ہماری زندگی میں جو ہے چل رہا ہے.